اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص نے تمام فکروں کو چھوڑ کے ایک ہی فکر لگا لی نا, آخرت کی فکر, ایک فکر, اور وہ ہے آخرت کی فکر, تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ کافی ہو جائے گا دنیا کی فکروں کے لیے. اور جسے ہر وقت دنیا کی فکروں نے ہی پریشان کر رکھا ہے اور وہ آخرت کی فکر کو بھولا ہوا ہے جیسے ہم ہیں, اور دنیا کی فکریں اتنی فکریں کہ اس کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوتا ہے. کتنی بڑی نصیحت ہے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو دنیا کی فکر لگ گئی اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بخیر دے گا اور اس کی محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آئے گا, پھر بھی اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے تقدیر میں لکھی, اور جس کی نیت آخرت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو اکٹھا کر دے گا, بکھیرے گا نہیں, اور اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا, اور دنیا ناک رگڑتی اس کے پاس آئے گی. تو فکر کرنے والی چیز اصل میں آخرت ہے جس نے کبھی نہیں ختم ہونا. جو اس کی فکر میں مصروف رہے گا نا, اس کے دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے خود ہی سدھار دے گا, کیونکہ واقعی آخرت کی بہتری کے لیے جب انسان کام کرتا ہے نا, تو اس راستے پر چلنے سے اس میں دنیا کے معاملات خود ہی درست ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے جتنے غم ہیں سب سے زیادہ اسی لیے ہیں کہ ہمارے ہم دنیا کی فکروں میں, دنیا کی محبت, کوئی چیز جا رہی ہے اس کا غم اتنا منایا ہوا ہے, کوئی چیز آ جائے اس کی فکر ہے, کبھی کسی چیز کے نقصان کا غم, کبھی کسی چیز کی لیے ہم حسرتیں کریں میں. جب تک یہ آخرت کی فکر نہیں آ جاتی ہمارے دلوں میں, اس وقت تک یہ غم ہمارے دل سے مٹ نہیں سکتے. انسان دیکھے تو صحیح کہ دنیا کی کسی چیز کی بھی محبت انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتی, نہ دنیا میں سکون دے سکتی ہے, نہ آخرت میں نجات دے سکتی. تو مومن کا تو سب سے بڑا غم ہی یہ ہونا چاہیے کہ مجھے آخرت میں میرے لیے بھلا ہو جائے, مجھے جو یہ مال ملا ہوا ہے, اولاد ملی ہے, صلاحیتیں ملی ہیں, کچھ بھی ملا ہوا ہے, وقت ملا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں بیسٹ پاسبل وے میں اس کو استعمال کروں تاکہ میری آخرت سمر جائے. مومن رہتا دنیا میں ہے مگر اس کا دل اٹکا ہوا آخرت میں رہتا ہے, وہ چیزوں میں آنے جانے کا غم نہیں مناتا رہتا, وہ انہی میں نہیں پھنسا رہتا, وہ ہر چیز کو امانت سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے, اس نے واپس لے لینی. دل میں اس کے ملال تک نہیں ہوتا, چاہے اس سے دنیا میں واپس لے لی جائے یا پھر مرتے وقت اس سے لے لی جائے. تو یہ دل کا اطمینان بھی تبھی ملے گا, انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو پھر اس دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتے, وہ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ وہی ہے جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے, جہاں سے پھر کسی نکالنا نہیں ہے ان کو. آپ دیکھ لیں وہاں پہ تو کوئی کرائے کا گھر نہیں ہے, وہاں پہ جو بھی گھر ہے وہ پرماننٹ ہے, جو جہاں چلا گیا وہ وہیں رہے گا, نہ ایڈریس تبدیل ہوگا اور نہ گھر, ہمیشہ کا گھر ہے. اور دنیا میں ہمیں سارے ویسے گھر بھی مل جائیں, ویسے کھانے پینے بھی مل جائیں, تو پھر بھی کسی نے کہا کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے کیونکہ وہ فانی نہیں ہے, وہ پرماننٹ ہے. تو دیکھیں مرد مومن نے شعور دلایا کہ دیکھو یہ تو ختم ہو جانی ہے, یہ تو تھوڑے دن کی ہے, اس کے پیچھے کیوں ہلکان ہوتے ہو. انسان کتنی بھی کٹھن ہو اللہ کے راستے پر چلنا, چار دن کی زندگی میں اللہ کو راضی کر لے اس پہ, ان راستوں پہ چل کے, چاہے مشکل ہی ہو, کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ کا آرام ہے. لیکن جو انسان نا آخرت کو بھولا رہتا ہے نا, ہر وقت ان دنیا کی فکروں اس کے دماغ پہ حاوی رہتی ہیں, انہی چکروں میں ہر وقت پریشان رہتا ہے, ہائے یہ ایسے نہ ہو جائے, ہائے ویسے نہ ہو جائے, ہائے ویسے نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو ان فکروں میں نا اکیلا چھوڑ دیتا ہے, اس کی مدد نہیں فرماتا, نہ اس بات کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ کہ کون سی دنیا کی فکر اس کو برباد کر دیتی. یہی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے نا, تو پھر ساری اس کی تو پھر جتنے اس کو قسمت میں لکھی ہوئی دنیا پھر بھی اتنی ہی ملنی ہے, پھر بھی اس سے زیادہ نہیں مل جانی, اور وہ ہر ٹائم ہی انہی پریشانیوں میں رہتا ہے. تو جن لوگوں کے اندر واقعی آخرت کی فکر ہوتی ہے نا, ان کو تو ہر وقت بس اپنی یہ فکر رہتی ہے کس طرح بڑھاؤں اپنی نیکیاں, مطلب وہاں پہ میں کس طرح سے سرخرو ہو جاؤں, اللہ وہاں پہ کس طرح سے مجھے آگ سے نجات مل جائے. سب سے بڑی فکر تو یہ ہے, اگر انسانوں کو پتہ چل جائے نا کہ ان کے آگے ہے کیا, تو وہ ان کو یہ فکریں بھول جائیں, ان کو یہ فکر رہے ہی نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تم سے, تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے, اور جہنم بھی تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ جنت اور جہنم دونوں کو فرمایا کہ انسان کے جوتے کے تسمے, شو لیس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی موت انسان کے اتنے قریب ہے کہ ایک سانس ابھی لیا ہے, ابھی پتہ نہیں دوسرا آئے گا یا نہیں آئے گا. دوسرا اگر نہ آیا تو آگے یا تو جنت میں سٹیپ کرنے والے ہیں یا جہنم میں. اور انسان کو اتنے رسک پہ وہ, اس کو پتا چل جائے کہ میں اتنا رسکی میرا معاملہ ہے, اتنا میں ایٹ رسک ہوں, تو اس کو پرواہ رہے گی کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ مسئلے وہ مسئلے, کتنا بڑا مسئلہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا, تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. اور قرآن ہمیں یہی ریئلائز کراتا ہے, اسی کی فکر لگا دیتا ہے, کہ یہی فکر ہمیں ایسی لگ جائے کہ دنیا کے سارے مسئلے چھوٹے ہو جائیں, اور یہ فکر سب سے بڑی لگے کہ وہ دار القرار ہے, اس میں بھی قرار نہ آیا, اس نے بھی اردو والا ہمیں قرار نہ آیا تو کیا ہوگا. جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے, وہ شیر ہے نا, آپ تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی جان نہ آیا تو کدھر جائیں گے. یہاں سے تو اتنی فکریں کرتے ہیں, یہاں سے بھاگ جاؤ, اتنی فکرات پریشانی, تو اگر مر کے بھی وہاں نہ چین آیا نا تو پھر کدھر جاؤ گے. اللہ اکبر. اب بات یہ ہے کہ یہ ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے آپ کو بار بار یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ چند دن کی ہے, یہ ختم ہو جانی, اس کے بعد آخرت ہمیشہ کی ہے. تب نیند سے اٹھنا بھی آسان لگے گا, تب کچھ عمل کرنا بھی آسان لگے گا, تب لوگوں کی باتیں اور ان کے تانے بھی بہت چھوٹے آپ کو لگیں گے, تب کوئی زندگی کی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی بیماری, کوئی رزق کی کمی, کوئی اور پریشانی جس کی جو بھی ہے بہت چھوٹی لگے گی, کیونکہ ایک بہت بڑی فکر اس کو لگ گئی. آپ خود سوچیں کہ کسی کو کوئی گھر میں بڑی پریشانی کی بات ہو جائے تو اس کو یہ بات یاد رہے گی کہ گھر میں دودھ اور انڈے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہیں گے یہ کون سی یہ فکر کی بات ہے, یہ کون سی اتنی پریشانی ہے, ابھی تو مجھے بہت بڑی کوئی پریشانی کی بات ہے, یہ تو معمولی چیز ہے. جو گھر کو آگ لگ جائے وہ اس کی فکر کرے گا یا یہ فکر کرے گا کہ گھر میں کیا گروسری ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو خیر کوئی اتنا بڑا کمپیریزن نہیں, جتنا دنیا اور آخرت میں تو بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے, اس کو تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ. یہ تو چھوٹی چھوٹی معمولی, جب یہ دنیا اتنی چھوٹی لگے گی ایک دن اور اس سے بھی کم, تو یہاں کی پریشانیاں آپ کو کیا نظر آئیں گی, وہاں پہ جا کے یہاں کی فکرات کیا نظر آئیں گی؟ اتنی معمولی سی بات پہ میں نے ساری زندگی میں روتی رہی, ساری زندگی پریشان رہی, اتنی سی بات پہ, وہ تو زندگی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھی اور میں اس میں اتنی پریشان رہی, مجھے تو پریشان اس کے لیے ہونا چاہیے تھا. کیا یہ پریشانیاں بہت معمولی اور حقیر نہیں لگیں گی آپ کو؟ تو اصل فکر, اصل پریشانی, اصل غم یہ آخرت کا غم ہے. صحابہ کے گھروں میں فاقے ہوا کرتے تھے, ان کو یہ نہیں فکر تھی کہ کل کو کھانا کہاں سے, ان کو یہ فکر تھی کہ مجھے آگ سے بچنا ہے. ان کو یہ نہیں رونے ہوتے تھے کہ ہائے فلاں کا بچہ فوت ہو گیا, فلاں کو طلاق ہو گئی, یہ نہیں ان کی فکریں تھیں. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں وقتی غم ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ روتے کس بات پہ تھے, ان کے غم کس بات پہ ہوا کرتے تھے؟ ایک صحابی رسول تھے, حضرت عمرو بن العاص, ان کی وفات کا وقت قریب تھا, تو دیر تک روتے رہے. ان کا بیٹا ان کو تسلی دینے لگا, کہنے لگا اے میرے ابا جان, کیا آپ نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں نبھایا, کیا آپ کو خوشخبری نہیں انہوں نے دی تھی؟ تو وہ اتنے غمگین تھے, کہنے لگے سب سے فضیلت والا زادرہ جو ہم تیار کرتے ہیں وہ تو اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں تین حالتوں میں رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا جب اللہ کے رسول کے ساتھ مجھے شدید بغض تھا، بہت دشمنی تھی، ان سے زیادہ برا مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ مجھے ان پہ قدرت حاصل ہو جائے اور میں ان کو شہید کر دوں، اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میں دوزخیوں میں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا خیال ڈالا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کی بیعت کروں۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کیا شرط کرنی ہے تمہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ہجرت تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر میری یہ حالت تھی کہ مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا، اور نہ آپ سے زیادہ کوئی میری نگاہوں میں صاحب جلال تھا۔ آپ کی شان اور جلال کی وجہ سے میں آپ کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں آپ کا حلیہ مبارک بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ کو نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا کرتا، دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ پھر ہم بہت سی چیزوں کے ذمہ دار بنا دیے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد ہمارے پاس حکومتیں آ گئیں، اختیارات مل گئے، اور میں نہیں جانتا ہوں ان میں میرا کیا حال رہا۔ بس جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ نوحہ کرنا، نہ آگ لے کے جانا جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، پھر جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھے پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا اور میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کر سکوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ یعنی منکر نکیر جو میرے سے سوال پوچھتے ہیں، میں ان کا کیا جواب دے سکوں؟ یہ مسلم کی روایت ہے، دیکھیں ان کی فکریں کیا تھیں، ان کی پریشانیاں کس چیز کی تھی۔ تو من عامل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا، جو عمل کرے برے تو نہ بدل دیا جائے گا مگر اسی کی مانے۔ یہ اب بندہ مومن کہہ رہے ہیں کہ اگر برائی کرو گے تو دیکھو اللہ کی رحمت سے صرف اتنی ہی سزا ہوگی، لیکن وہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل کرے گا نیک چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اب یہاں پہ عورتوں کو یہ یعنی ان کے جو ایک شکایت ہوتی ہے وہ دور ہو جانی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ بڑی ڈسکریمنیشن ہے اسلام میں یا یہ ہے وہ۔ دیکھیں اگر عورتوں کو اجر کم ملتا نا تب عورتیں شکایت کر سکتی تھی، لیکن کہا گیا من عاملہ صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرے گا، وہ ہوا مومن ہو، لیکن شرط یہ ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں پہ رزق کیسا ملے گا بغیر حساب کتاب کے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ برائی تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی برائی کی ہوگی، لیکن نیکی کا بدلہ اگر ایمان والا ہے تو نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ بے حساب، جنت میں بے حساب رزق ہے، بے حساب بدلہ ہے۔ کہ نیکی کا خیال ہے تو اس کے اوپر بھی ایک نیکی، اور کر لو گے تو 10 سے 700 گنا تک، 10 times، اور برائی سوچو گے تب نہیں، کر لو گے تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ پھر بھی کوئی انسان برباد ہو جائے تو پھر اس کی بدقسمتی ہے، نیکیاں تو اتنی جگہ ملٹی پلائی ہو رہی ہیں، برائی ایک ہی لکھی جا رہی، پھر بھی اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر اپنے اوپر ہی ملامت کرنی چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، کہ میں تو تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، یعنی شرک کی طرف، اس کے فرعون کے راستے کی طرف، اس طرف بلاتے ہو، میں اکیلا ہوں اور میں تم ساروں کو بلا رہا ہوں اور تم سارے مل کے مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے یہ کہتے ہو، اس طرف بلاتے کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں اس کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤں جس کا کوئی مجھے علم نہیں ہے، میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی اس چیز کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، پھر بھی تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، وَنَادُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارُ، میں تو تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف جو عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، غفار ہے، بخشش فرمانے والا. اور تبلیغ میں یہی دو پوائنٹ سب سے اہم ہوتے ہیں، ایک شرک کی ترتیب اور ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ سینٹر پوائنٹ ہے. جب بھی آپ تبلیغ کریں، ادھر ادھر کی باتیں تو بعد کی بات ہے، یہ بات مسٹ ہونی چاہیے. اور دیکھیں، بندہ مومن نے یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آج کل کئی دین کا کام کرنے والے کہتے ہیں بس ہم سے جڑ جاؤ، ہم تمہیں اللہ تک پہنچائیں گے، مگر ہم سے جڑو، ہمیں ہی پوجنا شروع کر دو. خود پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے بن کے بیٹھ جاتے ہیں. سچا دائی دین ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اس سے جڑو، مجھ سے نہ جڑو. لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتا، وہ اللہ کا غلام بناتا ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ، کوئی شک نہیں کہ تم مجھے بلاتے ہو جس کی طرف لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو نا، کیونکہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ایک طرح سے فرعون کو ہی خدا بنایا ہوا تھا انہوں نے، اس کے لیے تو کوئی پکار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دعوت ان کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، پکار یا دعا، یعنی نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی طرف دعوت دی جائے. ایک تو یہ مطلب ہو گیا، اور پھر دعویٰ کا معنی لے تو معنی کیا ہوا، کہ لوگوں نے ان کو زبردستی خدا بنا لیا، ورنہ انہوں نے تو نہیں یہ دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہیں، نہ دنیا میں کیا ہے نہ آخرت میں وہ کریں گے کہ ہم خدا ہیں. اور تیسرا معنی اس کا اگر لیں پکار کے معنوں میں، تو نہ ان کو پکارنا دنیا میں فائدہ دے گا اور نہ آخرت میں. اِنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، دیکھیں مسرفین کی بات کتنی دفعہ آ رہی ہے، جو حد سے بڑھ جائے، جو زیادتی کرے، وہ اصحاب النار میں سے. تو پلٹنا تو میں اللہ کی طرف ہی ہے، جن کو تم پکار رہے ہو یا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے، وہ تو ضائع ہو جانے والی بات ہے، ان کے لیے تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں. لوٹنا ان کی طرف نہیں ہے، جس کی طرف لوٹنا ہے پھر اس کی طرف ہی، اس کو ہی پکارو. اور پھر یہ آخری بات جو بندہ مومن نے کی، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہہ رہا ہوں. یہ وہ بات ہے جو اکثر انسان اس وقت کہتا ہے جب وہ بالکل اپنے آپ کو سوچتا ہے نا کہ اب میں نے ساری باتیں کر دی، اب اور کوئی بات نہیں رہ گئی، اب لاسٹ بات یہ ہے کہ زبردستی، دیکھیں کوئی کسی کو ایمان نہیں دے سکتا، زبردستی کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے نا، کتنی خیر خواہی سے ماں بچے کو کہتی ہے، ہم مائیں ہونے کے ناطے سوچیں کتنی دفعہ بچوں کو کہتے ہیں ایک دن تم یاد کرو گے ماں کی بات، ماں کی نصیحت، کیونکہ جو چیز وہ فورس ہی کر رہی ہوتی ہے وہ بچہ نہیں کر سکتا. تو جب لاسٹ میں وہ بے بس ہو جاتی ہے نا، تو بس پھر یہ کہتی ہے کہ بس پھر آج تو تمہیں میری بات کی قدر نہیں ہے، کل تم پچھتاؤ گے. پھر تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف، یعنی میں اللہ کو اپنا معاملہ دیتا ہوں. ایک تو اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ اب تھوڑا سا ریزسٹنس ان کے خلاف بھی شروع ہو گیا تھا، ان مرد مومن کے کو پتا چل گیا تھا کہ اب میرے خلاف بھی کچھ باتیں ہونے شروع ہو گئی. کہتے میں اپنا معاملہ اب اللہ کے سپرد کرتا، ظاہر ہے اب اس کے بعد تو انہوں نے ان کو ہار تھوڑی پہنانے تھے، مخالفت تو شروع ہونی تھی، کیونکہ اب انہوں نے کھلم کھلا اپنی سپورٹ کا یعنی ظاہر کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے حق میں. تو اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، وہ ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھتا ہے، اسے پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے. میں اس کی سپرد کرتا ہوں اپنے آپ کو. اور یہ بات انہوں نے کب کہی ہے، جب ساری باتیں پہنچا دی ہیں تب کہی ہے. اور ہم کس وقت کہتے ہیں، جب ابھی کام شروع ہی ہوتا ہے کوئی کچھ ذرا سا تانا دے دیتا ہے، کہتے ہیں بس میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، بس اب تو ٹھیک ہے، میں تو اب یہ کام چھوڑتی ہوں. اللہ پر توکل دیکھے ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے حفاظت فرمائی, انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. تو اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے, فوقاہ اللہ, بچا لیا اس کو اللہ نے, سیئات ما مکروا, کس چیز سے, ان برائیوں سے جو انہوں نے چالیں چلی نا ان سے بچا لیا. جب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پھر خود ہی وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں نا کہ یہ انہوں نے اس کے بعد ان کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی اعلان کی ہو, کوئی بات کی ہو, کوئی فیصلے کی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اسی لیے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سمندر کو پار کر کے دوسری طرف آ گئے تھے. فرعون اور ساری قوم اس کی ڈوب گئی تھی نا, وحاق بآل فرعون سوء العذاب, اور فرعون آل فرعون کو گھیر لیا برے عذاب. اب وہ پتا ہے کہ پھر وہ آگ کے اندر, وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا, ان کو اللہ نے بچایا. تو ریزلٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جو اللہ کے حوالے خود کو کر دیتے ہیں تو لوگوں کی چالوں سے, ان کے فریب سے, ان کے پروپوگینڈا سے کوئی چیز سے ان کو نقصان نہیں دے سکتی, نہ ان باتوں سے ڈرنا چاہیے. توجہ کس بات پہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں, یہ نہیں کہ آپ فوکس کر لیں, اچھا وہ میرے خلاف یہ سازش کر رہا ہے, اس نے یہ بات کی ہے, میں اس کو ذرا جواب دوں, اس کو کروں. نہیں, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نپٹ لیتا. یہ بات یاد رکھنے کی, اگر آپ ہر ایک کی باتوں کا جواب دینے لگے, اس کو بھی جواب دوں, اس کو بھی جواب دوں, اچھا اب اس نے یہ کہہ دیا, اب اس کے اوپر ڈسکس کرتے جا رہے ہیں, اچھا اس نے مجھے کیا کہا اور اس نے کیا کہا, تو آپ اسی میں رہ جائیں گے, آپ کبھی دعوت کا کام نہیں کر سکتے. نیگیٹو چیزوں میں اپنی انرجی نہ ضائع کریں, اپنے معاملے کو اپنے دشمنوں سے خود کو اللہ کے حوالے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آل فرعون کو, جو ان کو احاطہ ان کا کر لیا, کہ احاطہ کرنے کا مطلب کیا, گھیر لیا آل فرعون کو, یعنی کوئی ایک بھی نہیں بچا ان میں سے, کوئی بھاگ نہیں سکا, کوئی بچ نہیں سکا برے عذاب سے. کون سا عذاب؟ پھر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ وہ اس کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام, صبح شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. کیسے آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں؟ وہ تو ابھی قیامت تو آئی نہیں ہے, تو آگ کے اوپر کیسے پیش ہوگا؟ یہی عذاب قبر کے ثبوت میں قرآن پاک کی آیت ہے, اور بھی آیات ہیں, لیکن یہاں سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے, دلیل ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا, کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ عذاب قبر ہے, وہ عذاب قبر کو مانتے ہی نہیں, جو بعض حدیث کے منکر ہیں یا کوئی اور کچھ فرقے ایسے ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے. حالانکہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آگ کے اوپر صبح شام پیش کیے جا رہے ہیں, تو کہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں؟ وہ تو ڈوب گئے اس کے اندر, قیامت ابھی آئی نہیں ہے, تو ان کی تو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, ختم ہو گئیں, غرق ہو گئے, پھر کیسے پیش ہو رہے ہیں؟ یہ بتاتا ہے کہ برزخ پہ, وہاں پہ انسان کو چاہے وہ جزا ہے یا سزا ہے, دونوں فیل ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو فرعونی ہیں, ان کو, ان کی آل فرعون کی روحیں سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہیں, وہ صبح شام دوزخ میں جاتے ہیں کے ساتھ, صبح شام. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو شہید ہیں ان کی روحیں سبز پرندوں کے قلب میں ہوتی ہیں, جنتوں میں چرتے چکتے ہیں, تو اسی طرح ان کے لیے بھی سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ان کے روحیں, صبح شام ان کو جہنم میں, جو ان کا ٹھکانہ ہے, وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے یہ تمہارا گھر ہے. اور مفسر ایک ہیں مجاہد, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو صبح شام ان کی قبروں میں آگ کا عذاب دیا جاتا ہے, اور یہ عذاب خاص طور پہ آل فرعون کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تیرا گھر ہے، حتیٰ کہ تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں داخل کرے گا۔